علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سورة الملك آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس واسطے کہ وہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں سے احسن عمل کرنے والا ہے. سورہ ملک کی فضیلت معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ قبر کے عذاب سے بچائیے. کب پڑھنی چاہیے؟ سونے سے پہلے رات کو پڑھنی چاہیے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کیوں بخشی ہے, زندگی اور موت کیوں آتی اور جاتی ہے, کیوں لوگوں کو زندگی ملتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے, اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو بہترین عمل کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو زیادہ عمل کرتا ہے, جو زیادہ نیکیاں کرتا ہے. فرمایا بہترین عمل, احسن عمل. اور احسن عمل کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں اخلاص نیت بھی ہو, صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق ہو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اسی کو ہم اسی کی تابے داری کریں, اسی کی پیروکاری کریں اور وہی عمل کریں, وہ ہوتا ہے احسن عمل. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیج کے ہم سب کو ایک آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی جگہ یہ ثابت کریں کہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن اس کو پڑھنے کے بعد کیا ہم اپنی زندگی میں وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے. اور وہ عمل اکثر انسان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے, وہ عمل وہ ہوتا ہے جس کا انسان کو جی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے نکالا تھا تو ساتھ شیطان کو بھی وہاں سے نکال دیا تھا ذلیل کر کے. اور اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے اور اس کے دائیں سے اور اس کے بائیں سے, یعنی کس طرف؟ چاروں طرف سے آ کے شیطان بہکائے گا. مگر دو جگہ چھوڑ دی, ایک اوپر اور ایک نیچے. یہ نہیں اس نے کہا کہ میں اوپر اور نیچے سے بھی آ کے بہکاؤں گا, اس نے کہا میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا. کیوں اوپر اور نیچے سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اوپر کیا ہے؟ دعا. دعا اوپر کو جاتی ہے اور نیچے سجدہ. کہ یہ دو سمتیں ایسی ہیں کہ شیطان یہاں سے نہیں آ سکتا, باقی چاروں طرف سے آئے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے, اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا, تم سب یہاں سے نکل جاؤ, آدم بھی اور شیطان بھی اور حوا بھی اور سب یہاں سے نکل جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس بات کی سمجھ آئی کہ میری طرف سے ہدایت کا پیغام تمہیں آتا رہے گا, میرے پیغمبر آ کے تمہیں بتاتے رہیں گے. جو پھر میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ ایسا ہوگا کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا, وہ سیف ہوگا. یہ پیغام کس وقت دیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیغام دیا جس وقت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا کہ میری طرف سے ہدایت کا پیغام آتا رہے گا تم لوگوں کے پاس, انسانوں کے پاس آتا رہے گا. اور آتا رہا, ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا دنیا کے اندر. اور دیکھیں نبی آخر الزمان آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اور وہ جو پیغام لے کر آئے وہ یہ قرآن ہے, اور یہ قرآن زندہ کتاب ہے, اور اس کا اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. جس کا ذمہ اللہ لے لے اس کو کوئی خراب کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا ذمہ لے لیا اور اب کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ کتاب اب بولتی ہے, یہ خود بولتی ہے آپ کتاب, یہ خود رہن وہ کام جو پیغمبر کیا کرتے تھے وہ یہ کتاب کرتی ہے. اب آپ کہیں گے کوئی پیغمبر نہیں, کوئی نہیں, ہم کس کی طرف جائیں؟ یہ کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے اب کہ آسن عمل کیا ہے, تم میں سے کون کون لوگ ہیں جو اس کتاب پہ چل کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کرنی ہے, جیسے نوکریوں کے لیے سلیکشن ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ فلاں نوکری کھلی ہے تو اس کے لیے آ جائیں لوگ. اسی طرح جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سلیکشن کر رہے ہیں اس دنیا میں سے, ہاں, اور ہم میں سے اللہ تعالیٰ چنے گا, کس کس کو اس نے چننا ہے اپنی جنت کے لیے. جنت میں ایسے ہی فارغ لوگ نہیں چلے جائیں گے, وہ تو وہاں پہ بھی جا کے یہی کام کریں گے جو یہاں پہ کرتے ہیں, لڑائیاں, فساد, دنگے. اللہ تعالیٰ کی جنت تو بڑی امن کی جگہ ہے, وہ تو بڑی پیاری جگہ ہے, اس کے لیے پیارے پیارے لوگ چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ سلیکشن فرماتا ہے کہ کون ہے جو میری جنت کے قابل ہے, اس بات کو ہم نے یہاں ثابت کرنا ہے. جو اس کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے, اور جو یہاں ناکام ہو گیا تو کوڑا کرکٹ کو آپ کہاں ڈالتے ہیں؟ بیڈ روم میں رکھتے ہیں؟ نہیں, کوڑے کے ڈربے میں. اسی طرح جو لوگ کوڑا کرکٹ ہوں گے نا, وہ پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, سورۃ تحریم میں بڑی ایک امپورٹنٹ آیت ہے سورۃ تحریم کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے لوگوں جو ایمان لائے, قو انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو, نارا, آگ سے. اے ایمان والو, کس کو کہا گیا؟ ایمان والوں کو, جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمیں تو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت نہیں, ہم ہی تو ایمان والے ہیں, ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو, تمہیں بھی ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ صرف ایمان کے دعوے سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مطلوب عمل نہ کر کے دکھائے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسا عمل نہ کر کے دکھائے, ویسی زندگی گزار کے نہ دکھائے, فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو. ہم حیران ہو جاتے ہیں, ایمان والوں کو, کافروں کو نہیں کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے؟ اے کافرو, ایمان والوں, کیا ہم بھی خطرے میں ہیں؟ یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ میں اور آپ, ہم سب خطرے میں ہیں, کیونکہ فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ, ورنہ کہا جاتا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے تو جنت ہے, تمہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا قو انفسکم, سب سے پہلے اپنی جانوں کو, اپنے آپ کو بچاؤ, اس کے بعد دوسری تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ واہلیکم, اور تمہارے گھر والے, ان کو آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, وہ ایسی آگ ہے جس میں کون جلے گا, جو لکڑیوں سے نہیں جلے گی, جس آگ میں انسان ڈالے جائیں گے تاکہ وہ آگ جلے, اور پتھر ڈالے جائیں گے تاکہ وہ آگ جلے. اس لیے ایک, سبحان اللہ, کیا لوگ تھے وہ, کہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں منادی کروں, بازاروں میں جاؤں, گلیوں میں جاؤں, لوگوں کو جا کے کہوں لوگوں اپنے آپ کو بچا لو آگ سے, لوگوں اپنے آپ کو بچا لو آگ سے, کاش مجھے کوئی مینار مل جائے کہ میں اس کے اوپر کھڑا ہو کے لوگوں کو اعلان کروں لوگوں اپنے آپ کو بچا لو آگ سے. یعنی وہ لوگ اس قدر ڈرتے تھے کہ ایک تابعی ہیں, ان کی بیٹی, کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے کام رک سکتا ہے؟ ان کی بیٹی ان سے کہتی ہیں کہ ابا جان آپ ساری رات سوتے کیوں نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ جہنم کی آگ مجھے سونے نہیں دیتی, کہ جب میں اس آگ کا سوچتا ہوں تو میں کیسے سو جاؤں. عامر بن عبداللہ ہیں کہ جب رات ہوتی تھی تو تڑپنے لگتے تھے, اور ایسے ہوتا تھا, ایسے تڑپتے تھے جیسے دانا ہانڈی کے اندر اچھلتا ہے نا, اس طرح ان کی تڑپ ہوتی تھی, اور پھر وہ کھڑے ہو جاتے تھے, بستر سے کھڑے ہو جاتے تھے, اور فرماتے تھے اے اللہ تیری آگ نے مجھے سونے سے روک دیا, میں سو نہیں پاتا, یا اللہ تیری آگ کے خیال نے مجھے سونے سے روک دیا, اے اللہ میری بخشش کر دے. یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو جہنم کی آگ کا خیال سونے سے روک دیتا تھا. اور دیکھو ہم کیسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ خیال تو سونے سے روکتا ہے کہ ہائے میری بچی کی شادی نہیں ہوئی, اس کی فکر کے اندر مجھے نیند نہیں آتی, یہ خیال سونے سے روک دیتا ہے کہ میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی, یہ خیال سونے سے روک دیتا ہے کہ ہائے گھر میں روٹی نہیں ہے، لیکن یہ خیال بھی کبھی سونے سے روکتا ہے کہ ہائے جہنم کی آگ جل رہی ہے، پتہ نہیں ہے کون ہم میں سے کون اس کا ایندھن نہ بن جائے، ہائے کہیں میری اولاد اس کا ایندھن نہ بن جائے۔ اس کی فکر ہمیں کبھی نہیں جگاتی، اس کی فکر ہمیں کبھی نہیں رولاتی۔ اور وہ دیکھو کہ وہ صحابہ ہیں، ایک صحابی آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ کا، سب سے زیادہ احادیث آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں، سب سے زیادہ احادیث، اتنی ساری حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ جب مرض الموت میں تھے نا تو رونے لگے، فرمایا کہ مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا غم ہے کہ میرا سفر بہت لمبا ہے۔ میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس سامان سفر نہیں ہے، وہ بہت تھوڑا ہے، اور میں نے ایسے ٹیلے پہ شام کی ہے جس کے آگے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میری منزل کون سی ہے۔ یہ ابو ہریرہ ہیں، صحابی رسول، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات اتار دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے آیات قرآن میں اتری۔ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے وہ ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہیں مرض الموت میں، اور میں اور آپ، ان کے لیے کون سی خوشخبریاں آ چکی ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن ہم کتنے بے فکر ہیں، اور ہم کتنے دنیا میں مگن ہیں، اور ہم کتنے دوڑوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بنانے کی، دنیا بنانے کی، دنیا بنانے کی۔ رب کہہ رہا ہے اس سے نہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ فقر و فاقے سے، لوگوں فقر و فاقہ بڑا مشکل ہے، یہ نہیں فرمایا او فیل ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ فیل ہونے میں بڑی ذلت ہے، یہ نہیں بتایا ہمیں کہ دنیا کے غموں سے خود کو بچاؤ کہ دنیا کے غم بڑے مشکل ہیں، ہاں؟ یہ فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا، جن کے لیے کہہ دیا گیا ہو کہ یہ وہ ہیں انسان جس نے ایندھن بننا ہے جہنم کا، وہ انسان کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں جماعت کراتے ہوتے تھے اور آیات ایسی پڑھتے تھے جو جہنم کی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ایسا ہوتا تھا جیسے ہانڈیا کھول رہی ہے، اور پچھلی صفوں تک آواز آتی تھی۔ حضرت عمر ہیں، آگ جلتی تھی نا تو اپنا ہاتھ اوپر رکھتے تھے اور کہتے تھے اے عمر اس آگ پہ تو کیسے صبر کر سکتا ہے، سوچ۔ ایک صحابی ہیں، وہ گرم ریت کے اوپر لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے اے نفس چکھ اس کا مزہ، جہنم کی آگ تو اس سے بہت تیز ہے۔ وہ اتنے زیادہ اس چیز کے لیے پریشان ہونے والے کہ اللہ آخرت ہے وہاں ہمارا کیا بنے گا، اور ہم کبھی سوچتے بھی ہیں کہ ایک آخرت ہے، ایک حساب کتاب ہے، یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ کبھی ہمیں یہ خیال آتا بھی ہے؟ کبھی اپنا جائزہ لیتے ہیں؟ اس وقت میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، پتہ نہیں اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے، پتہ نہیں میرا کیا مقام ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت میرا کیا مقام ہے، مجھے نہیں پتہ میرا اس وقت کیا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اتنا یعنی غمزدہ تھے، ایسے پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل آپ کیوں ایسے، آج آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اور دھمکانے کا حکم دیا، وہ آگ سرخ نہیں ہے، وہ جل جل کے ہزاروں سال جلتی رہی سفید ہو گئی، پھر ہزاروں سال جلتی رہی تو کالی سیاہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور دھونکنے کا حکم دیا، اس آگ کو دیکھ کے آج میرا یہ حال ہو رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام بیٹھ جائیں، ملیں بعد میں، ملیں بیٹھ جائیں، ساری مجلس جو ہے نا اللہ کی مجلس ہے، جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھ گئے اور رونے لگے، دونوں بیٹھ گئے اور رونے لگے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جن کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی کہ وہ کون ہیں، امین فرشتے ہیں، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی ذمہ داری ڈالی کہ میری وحی لے جانے والا فرشتہ یہ ہے، جو سب سے امانتدار ہوگا اس کو اپنا پیغام دیا کہ تم لے کر جاؤ. یہ فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں اور وہ بیٹھے رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے. ہاں, اور جبرائیل امین فرشتوں کے لیے تو جہنم بنی ہی نہیں. تو پھر ان کے لیے آواز آئی, ان کے لیے وحی آئی کہ آپ کیوں روتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا, آپ کیوں روتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو آپ دونوں کو اس چیز سے جہنم سے آزاد کیا. جبرائیل علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں کہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا مقام اللہ کے ہاں اس وقت کیا ہے. ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہی تو تھے, دیکھو اللہ نے ان کو کیسی سزا دے دی. تو فرما رہے ہیں مجھے نہیں پتا اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے. تو ہم بھی کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے. کتنی منہ سے نکلی وہ باتیں, پتہ نہیں ہمارا مقام کہاں سے کہاں پہنچا دیں. یہ آپ کو معلوم, ایک منہ سے نکلی ہوئی بات انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہے نا, یہ ہے جو ہمیں ہلاک کرے گی. ہم اور پورے جسم سے کبھی بھی ایسے گناہ نہیں کرتے جس طرح اس سے کرتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی انسان منہ سے ایسی بات نکالتا ہے, ایک کلمہ, ایک ایسی کوئی بات کہہ دی کوئی, اب آپ نے سوچا ہی نہیں کہ کیا بات ہے, ایسے یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دی تھی. فرمایا کبھی انسان اپنے منہ سے کوئی ایک بات نکالتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ بات اس قدر ناگوار ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں نیچے, اتنی نیچے بنا لیتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. اتنی نیچے اپنا مقام بنا لیتا ہے جہنم میں. اور کتنی باتیں مجھے تو یاد ہی نہیں, میں نے کل کیا باتیں کی اور پچھلے ہفتے کیا کی اور 6 مہینے پہلے کیا کی تھی اور سال پہلے کیا کی تھی. کتنی دفعہ کسی کے اوپر تہمت لگا دی, کسی کے اوپر بہتان لگا دیا, کسی بچی کے اوپر ایسے ہی باتیں لگا دی. وہ تو ہم اپنی مشغلہ ہی سمجھتے ہیں نا, کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ایک بات دیکھی, اس کے بعد جو ہی وہ وہاں سے وہاں گیا اسی وقت میں نے اور آپ نے اس کی باتیں شروع کر دی. ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کو کون سی بات ناپسند آ گئی. میں اپنی تہجدوں پہ مان کر رہی ہوں, او جی میں تو تہجد گزاری بہت ہے, میں تو باوضو ہی بڑا رہتی ہوں, او جی میں تو نفلیں ہی بہت پڑھتی ہوں جی. لیکن تمہیں کیا پتا تمہاری ایک بات اللہ کو کتنی ناگوار گزری ہو. اب وہ پتہ ہے 7 کبیرہ گناہ جو ہیں ان میں ایک گناہ کیا ہے, معصوم لڑکی پہ تہمت لگانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں اتار دی اور فرما دیا کہ ایسے تہمت لگانے والوں کے لیے کیا انجام ہے. اور ہمارے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لوگوں میں, محلوں میں, ہمارا ہم اور مشغلہ کیا ہے سارا دن, کیونکہ ہم فارغ لوگ ہیں. ویسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہاں وقت اللہ کے لیے تو نہیں ہے, مگر دوسروں کی پر باتیں لگانے کا ہمارے پاس بہت وقت ہے. جس دن مجھے اور آپ کو اپنے عیب نظر آنے لگیں گے نا, اس دن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کسی اور کے عیب دیکھنے کا. یہ آج دوسروں کے عیب اس لیے نظر آتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھولی ہوئی ہوں. جس دن میں نے اپنے آپ کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور اپنا حساب لینا شروع کر دیا نا, اس دن کسی کے حساب کتاب کے لیے ضرورت کیا, وقت ہی نہیں رہے گا. حضرت عمر نے فرمایا نا اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اللہ کے ہاں ہم نے اپنا حساب دینا ہے, دوسروں کا نہیں. نہ میں نے آپ کا دینا ہے نہ آپ کا دینا ہے, لیکن ساری زندگی مجھے فکر ضرور رہتی ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا کر رہی ہے, ذرا دیکھوں. اس کی ٹو میں رہنا, اس کی ٹو میں رہنا, اس کی باتیں کرنا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہم سب کو محفوظ رکھے, کچھ لوگ گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں. ایک ہے گندی مکھی اور ایک ہے شہد کی مکھی. گندی مکھی کہاں پہ بیٹھتی ہے, گند پہ. وہ گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں, ہر ایک کے عیب چنتے ہیں, ادھر ادھر ادھر, اس کا گند, اس کا گند, اس کا گند. اور شہد کی مکھی, نحلہ, النحل, سورۃ النحل اتری, ہاں وہ شہد کی مکھی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے صفات قرآن میں بیان فرمائی. وہ تو گندگی پہ بیٹھتی ہی نہیں, وہ اتنی پیاری مکھی ہے. ہم شہد کی مکھی بنے کہ ہر ایک کے اندر ہمیں کوئی خوبی نظر آ جائے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں ایک کتا مرا ہوا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کتے کو دیکھا تو ان کے حواریوں نے کہا ہائے ہائے بہت گندا بہت گندا. تو کسی کو اس کے اندر کوئی اچھائی نظر نہ آئی, تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لیکن اس کے دانت تو دیکھو کتنے پیارے ہیں, یعنی انہوں نے وہ دیکھو مرے ہوئے کتے کے اندر سے بھی خود بھی نکال لی. یہ ہوتی ہے شہد کی مکھی کی خوبی کہ کسی کی اچھائی دیکھنا, کسی کی بھلائی دیکھنا. ہر ایک کے اندر کوئی بھلائی ضرور ہوگی, لیکن ہم چونکہ گندی مکھیاں بن چکے ہیں اس لیے ہم ان کی گندگیاں ہی چنتے ہیں. ہمارا یہی مشغلہ رہ گیا, کس قدر گھٹیا مشغلہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا, کہ ہمارے پاس وقت نہیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا, اس کو پڑھنے کا, اس کو سیکھنے کا. ہاں مگر ہم سب کے پاس یہ وقت ضرور ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں ہم بیٹھ کے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہیں. یہ تو وقت ہے کہ ٹی وی کے اوپر بس ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہیں. یہ تو وقت ہے کہ فونوں پہ بیٹھ کے اور ہم ٹیکسٹنگ کرتے رہیں. یہ وقت ہے کہ فیس بک پہ بیٹھے رہیں گھنٹوں. لیکن کیا بات ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے, جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم سے, آگ سے بچا لو, اس آگ سے بچنے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ دنیا کی آگ جو ہے نا, یہ دنیا کی آگ, یہ اس آگ کا ایک 170th حصہ ہے, 70th حصہ ہے. یعنی اس آگ کو کئی دفعہ پانیوں میں دھویا گیا پھر یہ دنیا میں آئی ہے. اور اس ایک آگ کا وہ جلنا دیکھو کہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور سب کو محفوظ رکھے. میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں, اللہ دنیا کی بھی آگ سے محفوظ رکھنا اور آخرت کی بھی آگ سے محفوظ رکھنا. دنیا کا جلنا بھی بہت تکلیف دہ ہے. کبھی آپ نے کسی جلے ہوئے انسان کو ہسپتال میں دیکھا ہو تو اس کی جو چیخیں ہیں نا وہ سنی نہیں جاتی. ہاں یہ دنیا کی آگ کا جلنا ہے جس کے اوپر مرہم لگانے کے لیے کئی ڈاکٹر موجود ہیں, جس کی پین کلر دینے کے لیے کئی نرسیں اور کئی ہسپتال ہیں جو اس کا علاج کرنے کے لیے ہیں. جہنم کی آگ کا کون علاج کرے گا؟ اس کے جلے کو کون برنول لگائے گا؟ اس کے ساتھ کون ہمدردی کرے گا؟ دنیا میں ایک داڑھ کا درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا, اور قیامت کے دن ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی کر دی جائے گی. اس میں درد پڑ گیا تو وہ کون سا ٹیکا ہوگا جو انسان کو شفا دے گا؟ لیکن اس درد کا کبھی نہیں سوچتے. یہ دنیا کے غم, یہاں کی پریشانیاں, یہاں کی مصیبتیں, یہاں کی بیماریاں, یہاں کی سب چیزیں مرتے ہی ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. لیکن وہ تکلیف جو ہمیشہ کی ہوگی, کبھی ختم نہیں ہونی, اس تکلیف کو نہیں سوچتے. یہاں کے غم کو کہتے ہیں یہ غم برداشت نہیں ہوتے, غموں نے مجھے مار دیا, غموں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہاں پہ تم یہ سوچتے ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, جو حمل والیوں کے حمل گرا دے گا. اس دن سے نہیں ڈرتے تم, اس دن کا تمہیں ہوش نہیں, اس دن کی فکر نہیں تمہیں. اور تم کیسے زندگی گزار رہے اتنی غفلت میں؟ آج بوڑھوں کو دیکھ لو وہ بھی غافل, جوانوں کو دیکھ لو وہ بھی غافل. وہ ایک بات آپ کو بتاؤں, جو آپ میں سے 60 years کا ہو گیا, اب ہم اپنی عمریں جتنی بھی چھپاتے رہے اس سے نہیں, مجھے نہیں جاننی آپ کی عمر کیا, جو 60 years کا ہو گیا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے اس دن قیامت کے دن اعلان ہوگا عین الستون, کہاں ہے 60, جنہوں نے 60 years دنیا میں 60 کی زندگی گزاری, تو وہ 60 کی زندگی ان کے خلاف حجت ہوگی کہ اس دن کہا جائے گا تجھے 60 مل گئے, تجھ نے اس میں بھی ہوش نہ پایا, تجھے تب بھی نہ ہوش آیا, تجھے تو اللہ نے بڑا ٹائم دے دیا, اب تیرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, تو کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا, اللہ میں کیا کرتا, میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا, مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی. نہیں, تجھے 60 دے دیے اللہ نے. اور جن کا اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جانا ہوا وہ کیا جواب دیں گے؟ تعلیم ہم نے لی دنیا میں, ہم نے دنیا میں ساری سمجھیں لی, کمپیوٹر چلانے کی بھی, ہر ایک طرح کی چیزیں, انسٹرومنٹ یہ سب چلانے کے, سارے آئی پیڈ اور آئی فون اور فلاں اور یہ سب چلانا ہمیں آ گیا. اور جو بڑی عمر والے ہیں وہ سوچ لیں کہ ان کو اللہ نے کتنا ٹائم دے دیا, جو ینگ ہیں وہ سوچ لیں کتنی کتابیں آج تک پڑھ چکے, مگر ایک اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہ نکلا. تو فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تو کرتے ہیں, سخت دل ہیں اور مضبوط ہیں, طاقتور بہت ہیں, ان کو کوئی پچھاڑ کے بھاگ نہیں سکتا. اور سخت دل ہیں ان کے آگے رحم کی فریادیں بھی کرو تو ان وہ کسی کی رحم کی فریاد نہیں سنیں گے. یہاں پہ دنیا میں انسان کسی کو فریاد کرتا ہے نا تو کوئی کہتا ہے چلو ترس کھا لیتا ہے. وہ ترس نہیں کھاتے, جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں, وہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوگا, اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں, ساری باتیں آپ کو اس لیے قرآن سے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں میں پتہ نہیں کہاں سے بتا رہی ہوں, ایسی بات پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, قرآن پہ تو سب کا ایمان ہے نا. سورہ مومنون 18 پارہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہ جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تب ان کو ہوش آتی ہے, تب کہتے ہیں اللہ ہمیں لوٹا دے واپس, اے اللہ ایک دفعہ ان کو کہہ مجھے جانے دے واپس. اس لیے کہ اب نظر آنے لگا ہے کہ وہ تو دھوکہ تو کھل گیا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, صرف دھوکا ہے. اس میں ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ہم نے ہمیشہ ہی جینا ہے, آج تک تو جی رہے ہیں, پتہ نہیں ایسے ہی چلتا رہے گا وقت, اور یہ سب میرے ہیں, کوئی اپنا نہیں ہے, کوئی اپنا نہیں ہے. دنیا میں اولاد بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے, دنیا میں ہی آج اتنی نفسہ نفسی ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا, وہاں کون کسی کو پوچھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین ساتھی ہیں, قبر میں جاتے ہی یا موت آتے ہی یہ ساتھی ساتھ چھوڑ جاتے, مال, انسان کے گھر والے ہیں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, انسان کی جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ دو ساتھی کیا, مال کا تو یہ حال ہے ادھر موت آئی مال چلا گیا, رشتہ داروں کا یہ حال ہے کہ ادھر قبر میں ڈالا, اور سب سے زیادہ جو آپ کے پیارے ہیں وہ زیادہ ہی مٹی ڈالیں گے اوپر, ہے نا, اور پھر وہ بھی چلے گئے. ایک عمل ہے جو ساتھ جانے والا ہے, اس کی ہمیں پرواہ نہیں, اور باقی سب کی پرواہ ہے, بچوں کی بھی پرواہ ہے, مال کی بھی پرواہ ہے, ان میں نہ کہیں کمی آئے. لیکن جس نے میرے ساتھ جانا ہے اس کی نہیں فکر ہے. فرمایا اب اس کو یاد آ رہا ہے کہ ہائے میں نے تو کچھ کرنا تھا, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میں نے تو زندگی ضائع کر دی. تو اللہ تعالیٰ اس کی نا جو مکالمہ ہے نا وہ یہاں پہ سبحان اللہ, دیکھو ہم نہیں سن سکتے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس وقت یہ کیا بول رہا ہے, ہم نہیں سن سکتے, ہماری تھوڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان فرما دیا, وہ ہوش کرو, تمہیں اللہ نے وہ چیزیں دکھا دی جو غیب کی ہیں, یہ نہ ہو تم اس وقت پہنچ کے یہی بات کہو. اللہ کی کتنی مہربانی ہے, تمہیں پہلے وہ باتیں بتا رہا ہے, آج ابھی تمہیں ہوش ہے, ابھی تمہارے پاس زندگی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی باتیں تمہیں غیب کی دیکھو قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے. کوئی سائنس نہیں یہ بتا سکتی, کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں چلے جاؤ یہ باتیں نہیں بتا سکتی کہ مرتے وہ کیا بول رہا ہوگا, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں, مر کے دیکھا ہو تو ان کو پتا ہو. یہ باتیں صرف تمہارا رب بتا سکتا ہے, کیونکہ وہ تمہارا ہمدرد ہے, وہ نہیں چاہتا کہ تم ایسی جگہ پہ جا کے اور پچھتاؤ پھر. تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی, کیوں کیوں تم لوٹنا کیوں چاہتے ہو, آپ کیا سوچتے ہیں کیا کرنے کے لیے لوٹنا چاہتا ہوگا, وہی دنیا کے کام, آئے آج کا کھانا بنانا تھا, آئے بچوں کے لیے ناشتہ نہیں تیار کیا میں نے, ذرا میں ناشتہ بنا کے آ جاؤں, آئے مجھے بڑی فکر ہے بیٹی کی شادی نہیں کی, ذرا شادی کر کے آ جاؤں, آئے بچوں کو تھوڑی نصیحت کر کے آ جاؤں, نہیں. کیا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں وہ عمل کر سکوں جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے, نیک عمل تھوڑے سے کر رہا ہوں, یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, ان کو کہہ دے مجھے چھوڑ دیں, کہیں ہم ایسی جگہ پہ جا کے یہ کہنے والے نہ ہو جائیں کہ اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے. آج مہلت ملی ہوئی ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے, ایک دن موت کا فرشتہ آ جائے گا تو مہلت نہیں ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں, یہ نہیں کہ اس کو مہلت دے دی جائے گی, چلو تمہیں چند گھنٹے دے دیے جاتے, کر رہا ہو جو کرنا ہے. انسان کبھی کبھی اتنی سی مہلت مانگتا ہے, ہائے مجھے اتنی سی مہلت مل جائے میں صدقہ کر لوں, میں خیرات کر لوں, میں اللہ کے تیرے راستے میں کچھ دے دوں, بڑا کچھ میرے بینک میں پڑا ہوا ہے. اب پتہ چلا ہے نا آگے جانا ہے تو اب یہ اس کا دل چاہ رہا ہے ہائے اللہ کے راستے میں دے دوں. وہ جب تمہیں زندگی دی ہوئی تھی تب دیتے نا, تب تو تم نے ہوش نہ کیا. یہ بھی بات قرآن میں ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تو پھر تم کہو کہ ہائے میں نے تو کچھ دینا ہے اللہ کے راستے میں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا, یہ تو صرف ایک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو, اگر تم نے کرنا ہوتا تو بڑا پہلے کر چکے ہوتے. یہ تو صرف باتیں ہیں جو تمہارے منہ کی باتیں ہیں کہ میں نے جانا ہے اور میں نے نیکیاں کرنی ہیں. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب تو ایک پردہ آ گیا، اب ایک حجاب آ گیا، اب برزخ آ گئی، اب واپسی کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس دن تک جب اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن تک، اب تم برزخ میں رہو گے، اب واپس نہیں لوٹنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس جس جب سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے رہیں گے، نہ آپس میں کوئی پوچھ گچھ ہوگی کسی کی. جن کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا، بس وہ ہیں جو نجات پائے گئے. اولئک ہم المفلحون، وہ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کو کامیابی مل گئی. ونر، وہ کھڑا کرتے ہیں نا، جو پاس ہونے والے بچے، جو رزلٹ جن کا نکلتا ہے، یہ پاس ہو گئے، ان کے نام اناؤنس ہو رہے تھے، یہ ہیں وہ پاس ہونے والے. کبھی سوچا آپ نے میرا نام پاس ہونے والوں میں ہوگا کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اللہ نے سب کو بخش دینا ہے، اور ہمیں پتہ سب کو اللہ نے بخش دینا، بس اس کے تو بخشش کے بہانے ہیں، اس نے تو بخش دینا. ہاں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بالکل صحیح بات ہے، پر تم نے کتنی دفعہ بخشش مانگی اس سے؟ تم کتنی دفعہ روئے اس کے آگے کہ اللہ مجھے بخشش چاہیے؟ تم سوچتے ہو آٹومیٹک میں ادھر جو مرضی کرتی رہوں وہ وہاں پہ بخشش چل رہی ہے؟ تو یہ تو فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، یہ کیا بات ہوئی پھر؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے تو بخشی جانا ہے، وہ بس سوچ کے جی ہم جو مرضی کہیں، لوگوں پہ تہمتیں لگائیں، لوگوں پہ کیچڑ اٹھا لیں، کسی کو تانا دیں، کسی کے اوپر طنز کریں، کسی کے اوپر بہتان لگائیں، الزام لگائیں، پاک دامن لڑکیوں کے اوپر الزام لگائیں، کسی کی نظر ادھر سے ادھر جاتی دیکھ لی تو اس کو اچھا اس کا تو کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے. ہاں جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں، ایک ایک منہ کی جو بات ہے اس کو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھول گئے تم؟ یہ لکھنے والوں نے لکھ لیا، جب تک بات اندر تھی لکھی نہیں گئی، جو ہی زبان پہ آئی لکھ لی گئی. اب اس کو مٹاؤ گے کیسے؟ اب جب اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں ڈیٹ تھی، فلاں مہینہ تھا، فلاں سال تھا، وہاں تم کھڑی ہوئی تھی اور تم نے فلاں کے بارے میں یہ بات کی تھی، اس کا جواب بتاؤ. کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اگر میں یہ زبان کے اوپر ہی شروع ہو جاؤں نا اور یہ انہی باتوں پہ، تو آج کا سارا وقت ہمارا اسی میں گزر جائے، اتنی باتیں ہیں. اور اس کے بعد جب بھی میں یہ ایسا کوئی لیکچر دیتی نا، اس کے بعد دل چاہتا ہے اپنی زبان بند کر دوں اور کچھ نہ بولوں، اپنی زبان کو بند کر لوں کہ یہ زبان ہلاک نہ کرتے ہمیں، کیونکہ جتنے ہمارے جسم کے اعضاء ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہ یہ کرتی ہے. اس کو بند کر لوں، میں یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے، کہ کتنے سارے گناہ یہ جو سارے میں نے بولے، کبھی کسی کا مذاق، کبھی کسی کے عیب چننا، لوگوں کی بدگوئیاں کرنا، بیٹھ کے ان کی باتیں کرنا، یہ سب یہ اس کے گناہ ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، اے معاذ کیا اس کو روک کے رکھو؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا، یا رسول اللہ کیا اس کی وجہ سے بھی کوئی انسان کی پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھے روئے، یہ ہے زبان جس کی وجہ سے لوگ جہنم کی طرف اوندے منہ گھسیٹ کے لے جائے جائیں گے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہیں، سب سے زیادہ عورتیں ہیں جو جہنم میں ہیں اس زبان کے گناہوں کی وجہ سے. وہ کوئی کام کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، مت زبانوں کو ایسے. جب آپ فارغ ہو گئے کوئی کام ہوگا ہی نہیں تو زبان نہیں چلیں گی نا، پھر ہمیں کوئی کام تو ہے نہیں، ہمیں اپنی آخرت کی تو فکر ہے نہیں. جیب میں ہمارے سب کے شاید جنت کے ٹکٹ ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن جس کے پاس ہوگا شاید وہی اتنا بے فکرا ہو سکتا ہے. وہ جس کو تو فکر لگ گئی کہ میرا بنے گا کیا، وہ ایک بڑا دن آنے والا ہے جس سے اللہ سارے قرآن میں ڈراتا ہے، میرا بنے گا کیا، وہ انسان تو اس فکر میں ہی گھل جاتا ہے. اس کو تو ساری فکریں ہلکی لگتی ہیں، اس کو تو سارے مسئلے ہلکے لگتے ہیں. وہ تو کہتا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کہ میں اس دن نجات پا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہو اور اپنے گناہوں پہ روتے رہو اور خاموش رہو، اس میں نجات ہے. گھروں میں رہو، اپنے گناہوں پہ روتے رہو اور خاموش رہو، اس میں نجات ہے. گھومتے نہ رہو ایسے ہی لوگوں کی ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر لگائیاں بجھائیاں، فلاں تجھے اس نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. قبر کا عذاب بھی اس سے ہوتا ہے، چگلیاں کرنے سے. ہاں قبر میں جا کے بھی نہیں یہ باتیں چھوڑیں گی، یہ یہاں پہ نہیں ختم ہو جانی. آپ ہمیں تو بھول بھی جاتے ہیں کس کی ہم نے کیا بات کی تھی، ہمیں کہاں یاد رہتا ہے. اس کے پاس بیٹھ کے کر لی پھر اس کے بعد ہم بھول گئے، وہ اللہ نہیں بھولتا. وہ قبر کا جا کے عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ حدیث میں وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزرے، فرمایا بڑے دو معمولی سے کام ہیں جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چگلی کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. تو کدھر کدھر ہم کن خوش فہمیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو پتہ نہیں گم ہیں، بہت گم ہیں، بڑے محو ہیں، کہیں اور ہی پہنچے ہوئے ہیں. کیونکہ لوگ بہت لوگوں نے آسان بہت سمجھا ہوا ہے نا، جب کسی سے بات ہوتی ہے خاص طور پہ جو قرآن کو زیادہ نہیں سمجھتے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ تو اتنا لائٹ لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس اللہ نے بخشش ہی کرنی ہے ہماری، اور کیا کرنا ہے. لیکن دیکھو بخشش اس کی ہے جو توبہ کرے، اور توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کیا چیز ہوتی ہے بتائیں، توبہ کیا ہوتی ہے بتائیں گے کوئی؟ ہاں گناہ کی توبہ کا مطلب کیا، لغوی معنی کیا توبہ کا؟ نہیں توبہ کا لغوی معنی معافی مانگنا نہیں ہے، یہ تو توبہ کی ایک شرط وہ ہے کہ اس کے بعد انسان نہ کرے توبہ کا. چلے آج آپ یہ سیکھ کے جائیں کم از کم ایک بات یہاں سے، ویسے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت ساری باتیں سیکھیں گے، لیکن ایک بات، توبہ کا لغوی معنی ہے پلٹ آنا، واپس آ جاؤ. یعنی بھول گئے تھے نا تم، دور نکل گئے تھے، اللہ کہتا ہے توبہ کر کے میری طرف پلٹ آؤ، جیسے آپ وہاں تک جائیں اور پھر واپس آ جائیں. تو تم چلے گئے دور، اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ کر لو، میری طرف واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ. تو اگر میں کہوں تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پلٹنے کا میرا کوئی چانس نہیں ہے، کرنا میں نے وہی ہے جو میں کرتی جا رہی ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا یہ کاذبین کی توبہ ہے، جھوٹوں کی توبہ، یہ جھوٹی توبہ ہے، یہ کیا توبہ ہے؟ تم کہتے آیت کریمہ میں 125,000 دفعہ پڑھ لوں تو میری بخشش ہو گئی، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آیت کریمہ کہتی کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کہہ رہے ہو اللہ میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ اپنے آپ پہ میں نے ظلم کیا گناہ کر کر کے. اللہ تو پاک ذات ہے، کہنا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس چیز کا اقرار کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اور ہم میں سے کوئی مننے کوئی تیار نہیں ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی، میرے سے زیادہ بی بی پاک دا منی کوئی نہیں، ہم تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے. تو جب آپ نے ماننا ہی نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، تو توبہ کس بات کی؟ توبہ تو یہ سب سے پہلے اقرار، سب سے پہلے ندامت، ہائے میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اس کے اوپر میں پچھتاؤں اتنا کہ میں روؤں اللہ کے آگے کہ اللہ میں نے کیا کر لیا، میں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا اپنے آپ کے ساتھ. یہ ہے توبہ، یہ توبہ نہیں ہے بس میں نے اتنی دفعہ توبہ کر لی، اتنی تسبیحاں ختم کر لی، اتنی تسبیحاں ختم کر لی. وہ تسبیحاں کچھ نہیں ہیں جب تمہیں پتہ ہی نہیں. تو ایک تو آپ کو یہ پتا ہو میں کس بات کے اوپر توبہ کر رہی ہوں، کس بات پہ میں کہہ رہی ہوں، کیا مجھے کوئی غلطی کا احساس ہے، کیا مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا مجھے اس پہ ندامت ہے، کیا میں پچھتاتی ہوں بیٹھ کے؟ اگر پشیمانی نہیں تو کوئی توبہ نہیں، شرمندگی نہیں تو کوئی توبہ نہیں. اب اگر آپ یہ کہہ دیں چلو ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے، کیا ہوگا سارے ہی ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلو توبہ کر لیتی ہوں آپ کے کہنے پہ کر لیتی ہوں، لیکن ویسے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو وہ کوئی توبہ نہیں ہے. جب تک احساس اندر یہ اتنا نہ ہو کہ میں نے غلط کر دیا، اور سبحان اللہ میرا رب کتنا غفور ہے رحیم ہے، کہ دیکھو جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو بعض گناہگار ایسے بھی ہیں جن کی گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے. سبحان اللہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرتے ہیں ان کے گناہ دھل جاتے ہیں. ان کا بعض ایسے توبہ کرنے والے ہیں کہ وہ نیکوکاروں سے بھی زیادہ بہتر مقام پاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ان کا رونا اتنا پیارا لگتا ہے کہ یہ اتنا روتا ہے، اور پھر وہ رو رو کے پھر اپنی زندگی بہتر کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ نیکوکاروں سے بہتر ہوتے ہیں، جو نیکوکار سمجھتے ہیں ہم تو بڑی چیز ہو گئے، ان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں وہ، کہ یہ دیکھو میرا بندہ اس کو کتنا احساس ہے کہ میری طرف پلٹ آیا، اور پھر اس پہ روتا ہے اور پھر اس کو ندامت ہے جو اس کو چھوڑتی نہیں ہے. اور دنیا والے آپ کو کہیں گے آجی بڑی دیکھی ہے اس کو, تو پتہ ہے ہمیں اس کا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اور پتہ ہے ہمیں اس کا کیا تھی یہ کل تک. تمہارا رب ایسا نہیں کہتا. آپ 80 سال کے, 90 سال کے, 100 سال کے بھی ہو کے اس کے پاس واپس آتے ہو تو رب پھر بھی قبول کر لیتا ہے. ایسا کوئی دنیا میں ہوگا؟ بچے بھی کہہ دیتے ہیں اماں پتہ ہے آپ کا, رب ایسا نہیں کہتا. ایسے ہی نہیں, وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. وہ تو تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ بندہ پلٹ آئے, بندہ پلٹ آئے, بندہ پلٹ آئے. بندہ ہی پلٹنے میں دیر لگا دیتا ہے, اور رب پھر بھی انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ ہے نا پلٹ آئے گا, کبھی کبھی تو واپس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ جو یہ جو شرک کرنے والے ہیں نا, سورہ مریم میں آپ جا کے پڑھیے گا, ابھی میں نے وہ آیت کے اوپر نہیں نشان لگایا ہوا, کہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے شرک کے کلمات کو اگر یہ پہاڑ سن لیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنا بڑا کلمہ ہے جو کوئی کہتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی شرک کی بات کرتا ہے. اور فرمایا کہ یہ زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں, اور آسمان کہتا ہے کہ میں گر جاؤں ان کے اوپر جو یہ شرک کرتے ہیں. تو پھر کون ان کو روکے ہوئے ہیں, کون ان کے روکے ہوئے ہیں؟ اتنی بڑی بات پہ بھی اس رب کا صبر ہے کہ وہ ان کو روکے رکھتا ہے کہ نہ گرو اس کے اوپر, اور زمین کو اجازت نہیں دیتا. اس کو اجازت چاہیے, اس کا بس چلے تو وہ پھٹ جائے, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی پھٹنے کی, ورنہ سب اندر چلے جاتے ہیں. ہاں پہاڑ ہیں, وہ کہتے ہیں اتنی سخت بات کہہ دی انہوں نے اللہ کے اوپر, اتنی بڑی بات کہہ دی. وہ کہتے ہم چورا چورا ہو جائیں, ریزہ ریزہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, یہ میرے بندے ہیں. اللہ ان کو اجازت نہیں دیتا, ورنہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا انسانوں کے اتنے ہیں کہ اللہ کی جو یہ مخلوق ہے یہ بھی برداشت نہیں کرتی. یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہم پھٹ جائیں. یہ بندے کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ انسان نہیں شرماتا, وہ جا کے چھپ کے کوئی کام کرتا ہے نا. تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے تو نے چھپ کے یہ کام کیا, میں آپ کو لے کے بیٹھ جاؤں اور آپ کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دوں کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے چھپ کے یہ کام کیا, تو نے مخلوق سے شرم کھائی کہ مخلوق کو پتہ نہ چل جائے, تو نے خالق سے شرم نہ کھائی کہ وہ تو دیکھ رہا ہے. تو نے مجھے مخلوق سے بھی زیادہ حقیر سمجھا. اے بندے تو نے مجھے مخلوق سے بھی زیادہ حقیر سمجھا کہ ان سے تو شرما گیا لیکن مجھ سے نہیں شرمایا. دیکھو تمہارا رب کیسا مہربان ہے, یہ وہ تمہیں پھر چانس دیتا ہے, پھر چانس دیتا ہے, پھر چانس دیتا ہے. کوئی انسان دوسروں کو چانس نہیں دیتا کتنا بھی رحم دل ہو. ہم بھی جا کے کہتے ہیں کہ اب تمہیں یاد آ گئی ہماری. دیکھو نا ہم کسی رشتہ داروں کو دیر بعد فون کریں تو اس کے بعد پہلے وہ کیا سناتا ہے, سنا ہی ہوگا نا آپ لوگوں نے یہ باتیں, ہیں ہاں یاد آ گئی ہماری. اب پہلے تانے آپ آدھا گھنٹہ سنیں گے پھر اس کے بعد کوئی بات کوئی کہے گا آپ سے, ہے نا. رب تانا نہیں دے گا, جب تم اس کی طرف پلٹو گے نا وہ تانا نہیں دے گا کبھی کہ اب تم پلٹے ہو میرے پاس, یاد آ گئی میری تمہیں. وہ یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے جس حال میں بھی وہ آ جاؤ, جس حال میں بھی وہ آ جاؤ, جس عمر میں بھی وہ آ جاؤ, جتنی بھی دور چلے گئے تھے آ جاؤ. آج ہم نے یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہی عہد کرنا ہے کہ اللہ ہم تیرے آگے توبہ کرتے ہیں, وہ والی جھوٹی توبہ نہیں, اللہ اب ہم تیرے طرف پلٹ آئیں گے, اللہ ہم تیری طرف پلٹ آئیں گے. بہت زندگی ہم نے گزار لی, چاہے وہ 16 سال ہیں, چاہے 20 سال ہیں, چاہے 30 ہیں, چاہے 40 ہیں, اللہ بہت زندگی گزار لی تیرے سے دوری میں. اللہ اب نہیں اور دور جانا, اللہ اب تیری طرف پلٹنا ہے کہ اب بس ہو گئی, دنیا کو بڑے سال دے دیے, بڑا کچھ دیا, اب تو کچھ وقت اپنے رب کو بھی دو, کچھ وقت اپنے رب کی طرف بھی آؤ. کیونکہ یہی انسان ہے قیامت کے دن, انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اس دن بھاگے گا اپنے بھائی سے, وہ امی ہی و ابی و صاحبتی ہی و بنی. اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے ساتھی سے، اپنے شوہر یا بیوی جو بھی ہیں ان سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ کسی کا کچھ خیال کرے۔ نہ ماں بچے کو پوچھے گی، نہ باپ بیٹی کو پوچھے گا، نہ بھائی بھائی کو پوچھے گا، نہ کنبہ قبیلہ ایک دوسرے کو پوچھے گا۔ سورہ معارج میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انسان کہے گا، یا اللہ، جب جہنم کی آگ کو دیکھے گا، یا اللہ ان سب کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میری ماں کو، میری بیوی کو، سب کو جہنم میں ڈال دے، اللہ مجھے بچا لے، میرے سارے قبیلے کو ڈال دے، یا اللہ میرے سارے خاندان کو۔ یہی خاندان تھا جن کے دنیا میں جس کے پاس پناہ لیتا تھا، وہ خود کہے گا، اپنے منہ سے کہو گے۔ سوچو اپنے بچوں کے چہرے دیکھ کے سوچو، کیا میں کبھی کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو کہوں کہ یہ اللہ اس کو آگ میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ سوچو وہ کتنی بڑی آفت ہے، کتنی بڑی آفت ہے کہ انسان اپنے بیٹوں کا تصور، ان کی پکچر اپنے ذہن میں لے کر آئے۔ مائیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بیٹوں کا چہرہ اپنی آنکھوں کے آگے لے کر آئے اور سوچے، کیا میں کبھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کو آگ میں ڈال دو اور مجھے بچا لو۔ آج ہم کہتے ہیں میں اپنے اوپر تکلیف لے لوں، میرا بچہ بچہ ہے۔ وہ کتنی بڑی آفت ہوگی کہ انسان کہے گا میرے بچے سارے لے لو اور اللہ ان کو آگ میں ڈال دو، مجھے بچا لے۔ کیا اس تکلیف کا سوچتے ہو؟ کیا اس مصیبت کا سوچتے ہو؟ اس کا ہوش کرنے کا آج وقت ہے کہ آج تم سنبھل جاؤ، آج تم سوچو کہ آج عمل کا وقت ہے۔ کل حساب کا وقت ہوگا، کل عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ایک بسم اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ جس کے اوپر آج میزان بھر جائے نیکیوں کے، وہ ایک الحمدللہ کا کلمہ آپ منہ سے نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اب عمل کا وقت ختم، کتاب تمہاری عمل کی بند ہو چکی ہے۔ اب تو حساب کتاب دو، اب عمل کہاں سے؟ عمل کے لیے وہاں وقت تھا، وہ دنیا تھی، تب کتنا مرضی ہاتھ جوڑو گے، منتیں کرو گے، رو گے، ایک منٹ بھی واپس نہیں ملے گا۔ یہ جتنا وقت ہم یہاں پہ گنوا رہے ہیں، گزار رہے ہیں، سارا سارا دن ٹی ویوں کے آگے سو سو کے، اٹھ اٹھ کے، ٹیلی فونوں پہ، اس پہ، اس دن یاد آئے گا، ہائے مجھے کتنی آزادی ملی ہوئی تھی۔ اس دن یاد آئیں گے یہ سارے وقت، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے میں نے ایسے گزار دیے، اللہ میں نے کچھ نہ کیا، مجھے کیوں نہیں ہوش آیا اس وقت۔ اس دن انسان یہ باتیں یاد کرے گا، یہ دنیا کے دن یاد آئیں گے اس کو، لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو آج اللہ نے آپ کو بہت بڑا ایک نعمت ایک دی ہوئی ہے کہ یہ زندگی، یہ وقت، یہ موقع جس میں آپ کا ایک نکلا ہوا آنسو آپ کی زندگی بھر کے گناہوں کو صاف کر سکتا ہے اور آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہو۔ اور ایک وہ وقت آئے گا کہ آنسو بہا بہا کے بھی جہنمی، ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، ہاں اتنے آنسو ہوں گے کہ ان کے اندر کشتیاں چلا لو، لیکن ان کی بخشش نہیں ہو سکتی، یہ گناہ بھی کم نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم آج سنبھل جائیں، کیوں نہ ہم آج سوچیں کہ میری زندگی مجھے مختصر ملی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں آج کی رات قبر میں ہو، کوئی پتہ نہیں کل کی رات قبر میں ہو، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ بلاوا لے بھیج دے میرا کہ واپس آ جاؤ، گھنٹی بج جائے اور میرے ہاتھ سے پرچہ چھین لیا جائے، کوئی پتہ نہیں۔ تو اس سے پہلے میں سنبھل جاؤں، اس سے پہلے میں اپنی عمل کچھ عمل اپنا کر لوں کہ میں اللہ کو دکھا سکوں۔ کیا جواب دو گے جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ایک ایک کو کھڑا کرے گا؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرادا، ایک ایک فرد آئے گا، اکیلے اکیلے تم آؤ گے اللہ کے سامنے، اکیلے اکیلے۔ نہ تمہارا کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی تمہارا ترجمان ہوگا، نہ تو تمہارا کوئی کنبہ قبیلہ ہوگا، نہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لا سکو گے، آ جاؤ یہاں پہ، تو ہم اپنی بہن بیٹی ان کے بغیر تو کہیں ہلتے نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ان کے بغیر دیکھیں مجھے بھی سپورٹ چاہیے، ہے وہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، اکیلا اکیلا بندہ اللہ کے آگے حاضر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ ہمارا آسان حساب کرنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا آسان حساب یہ ہے، یہ نہیں ہے مطلب کہ اللہ بلائے گا ہی نہیں، چھٹی جی ہماری حساب کی، ہم تو امتی تھے، امتی ہو گئے تو آپ نے امتی کا حق ادا کر کے دکھاؤ، وہ امتی بن کے دکھاؤ کہ کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ نبی کا امتی ہے، وہ آپ کا چلنا پھرنا آپ کے نبی کہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو کیا فرمایا تھا؟ قرآن، چلتا پھرتا قرآن تھے. آج اس کی ایک جھلک بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم چلتے پھرتے قرآن کیا، قرآن کی ایک آیت ہی ہوں. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان کو دیکھ کے قرآن، یعنی قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے. ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے ان کا دور دور، ہم تو ایک بدنامی ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں، وہ تو وضو کے نشان دیکھ کے پہچانیں گے. یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں کہ جب حوض کوثر کے اوپر ہوں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئیں گے حوض سے پانی پینے کے لیے، تو کچھ لوگوں کو فرشتے روک دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں ان کو آنے دو، تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکال لی تھی، نئے نئے کام دین میں، نئے نئے کام آپ کے دین کو تو ادھر چھوڑ کے اور ہی اپنی مرضیوں کے کام نکال لیے تھے، ان کو پرواہ ہی نہیں تھی آپ کی سنت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو لے جاؤ میرے سے پیچھے دور کر دو. دیکھو سبحان اللہ، کیا ہم وہ جو امتی بننے کا حق ہے کیا ہم نے وہ ادا کیا کہ ہمیں بھی دیکھ کے غیر مسلم کہیں، آپ کے گھر جو عیسائی عورتیں کام کرنے آتی ہیں وہ کہیں واہ بھائی ان کو دیکھ کے ہم تو اتنے متاثر ہو گئے ہیں، یہ آخری نبی کی امتی ہیں. تو کوئی آپ کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو جائے، وہ ہمیں دیکھ کے اسلام سے دور تو بھاگتے ہیں، کوئی اسلام کے قریب نہیں آتا، ہمارے وہ کردار اور اخلاق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے تمہارا اعمال نامہ اور فرمائے کہ جاؤ چلے جاؤ. یہ ہے آسان حساب کہ اللہ پوچھے نا کہ تو نے یہ کیوں کیا، جس کو اللہ نے پوچھ لیا نا بس وہ گیا. جس کو اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تو تجھے یہ نعمتیں دی ہوئی تھی تو نے کیا کیا، جس کو اللہ نے پوچھ دیا میں تجھے یہ زبان دی ہوئی تھی سارا دن اسے کرتی کیا رہتی تھی، جس کو میرے ذکر سے تر ہونا چاہیے تھا وہ سارا دن لوگوں کی بدگوئیاں کرتی تھی، جس کا عمل میرے رسول کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے تھا تم کیا کرتے رہے. میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ختم کرتی ہوں، اذان کا ٹائم ہو گیا. تو جو آخری بات، مجھے صرف دو منٹ دے سکتے ہیں، دو منٹ دے سکتے ہیں، آخری بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم میں یہ آیت، اللہ کی رسی کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رسی ہے یہ قرآن. اس رسی کا ایک سرا اس نے دنیا میں اتار دیا اور ایک اس کے پاس ہے، جس نے اس رسی کو تھام لیا اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑ گیا، اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا. آپ فون ملاتے ہیں کنیکشن لگتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں نا، جس کا کنیکشن اللہ سے لگ گیا پھر تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کوئی سہارا اس کے لیے نہیں ہے اس کو ضرورت. ہاں جس کو اللہ کا سہارا مل جائے، جس نے اللہ کو تھام لیا، تو یہ اس کا کلام ہے. آج میری آپ لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑو، اللہ کی کتاب کو سیکھو اور سمجھو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.